أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم ألا بطران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون صدق الله العظيم.
میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 22 میں گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے. اور اس کی تمہید میں گناہ کرنے کے دو قسم کے نقصانات کا ذکر فرمایا ہے. اس کی تفصیل میں پہلے بتا چکا ہوں. جتنے بھی گناہ ہیں ان کا وبال، ان کا اثر اور ان کا نقصان یقیناً انسان کے باطن میں ہوتا ہے، انسان کے دل میں ہوتا ہے. گناہوں کا کوئی وبال و نقصان تو ایسا ہوتا ہے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، اور بعض وبال اور نقصان ایسا ہوتا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اور بعض گناہوں کا نقصان دنیا میں سامنے آ جاتا ہے، اور بعض کا دنیا میں بھی سامنے آتا ہے اور آخرت میں بھی سامنے آتا ہے. بہرحال گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ نقصان سے خالی نہیں. اور چاہے نقصان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کرنے سے ہو، اور چاہے بندوں کے حقوق نہ ادا کرنے سے ہو، ہر صورت میں گناہ کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے، اس گناہ کی ایک سزا ضرور ہوتی ہے، اور وہ سزا دنیا میں بھی ہوتی ہے جو کہ حقیقی سزا نہیں ہے، اور اس کی ایک حقیقی اور بڑی سزا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں مقرر کر دی. اور یہ سب سزائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اشارات کے ذریعے بیان فرما دی. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس روح کی تمہید میں تو ان کو مختصر طور پر ذکر فرمایا ہے، پھر ان کے متعلق بہت ساری حدیثیں حضرت نے بیان فرمائی ہیں. تقریباً 28 حدیثیں حضرت نے بیان فرمائی جن میں ان گناہوں کی خاص خاص سزائیں بیان کی ہیں. اس سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ گناہ کس قدر خبیث چیز ہے اور کیسی گندی چیز ہے اور کیسی نقصان دہ چیز ہے. اور میں نے پہلے یاد کیا تھا کہ ہماری اصل بیماری بھی یہی ہے، ہم سب روحانی اعتبار سے بیمار ہیں، اور ہماری اصل بیماری ہمارے گناہ ہے، اور اس کا علاج توبہ استغفار، جیسے کہ حدیث آگے آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں سب سے پہلے میں خود اس کا مخاطب ہوں، اور آپ کے سامنے بھی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس میں غور فرما دیں تاکہ ہم سب کے یہ روحانی بیماری ختم ہو اور صحت روحانی ہم کو نصیب ہو، اور جہاں تک ہو سکے اس گناہ سے ہم بچیں، غلطی ہو جائے تو سچی توبہ کرنے کی عادت ڈال دیں. اور یہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کو بیان کرنے کا مقصد ہے، کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے مسلمانوں کی بدحالی، تنزلی، شکست حالی، پریشانیاں، بیماریاں، بے سکونی، بے قراری، بے عزتی، فقر و فاقہ اور تندرستی کی وجہ سے، کہ حضرت نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو اس طرح سے مصیبتوں میں مبتلا دیکھا تو حضرت کو اللہ پاک نے اصلاح کی فکر، امت کی اصلاح کی فکر عطا فرمائی تھی، امت کا غم عطا فرمایا تھا، جس کے لیے حضرت دن رات بے چین رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے. تو ان مسلمانوں کی شکستہ حالی کو بدلنے کے لیے اور اس مصیبت کو عافیت میں تبدیل کرنے کے لیے اور ذلت کو عزت سے بدلنے کے لیے، بے سکونی کو عافیت اور راحت میں بدلنے کے لیے حضرت نے قرآن و حدیث میں غور فرما کر بڑی محنت اور مشقت اٹھا کر یہ 25 احکام جمع کیے، جن کو 25 ارواح کا لقب حضرت نے عطا فرمایا. ان میں سے ہر عمل ایسا ہے کہ جس پر بھی عمل ہو تو تو انسان کا باطن درست ہو اور اس کی دنیا کی زندگی بھی پر راحت اور پر عافیت ہو اور آخرت میں بھی صلاح و فلاح سے مالا مال ہو. اور ان تمام اعمال میں اور ان تمام احکام میں اور ان تمام ارواح میں یہ روح نہایت ہی بنیادی روح ہے. اس میں حضرت نے ہماری جڑ پکڑ لی. ہم جو اس دنیا کے اندر ذلیل ہیں، خوار ہیں، پریشان ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، بے سکونی، بے چینی، بے قراری کے اندر مبتلا ہیں، کسی پہلو آرام نہیں ہے، چین نہیں ہے، کوئی آدمی سکون سے نظر نہیں آتا ہے سوائے اللہ والوں کے. ہر مسلمان پڑھا لکھا ہو یا بغیر پڑھا لکھا، شہر میں رہتا ہو یا دیہات میں، اس سے ملو تو بس وہ اپنی بیماریاں، اپنی پریشانیاں، اپنا ٹکڑا ہی سناتا ہے. کہیں بھی چلے جاؤ، دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ، وہاں مسلمانوں سے ملاقات ہوگی اور ذرا سے بے تکلفی ہوگی تو وہ اپنی دس پریشانی سناتے. تو ساری دنیا میں مسلمان بے شمار، اور جتنے بے شمار اتنے زیادہ پریشان. پریشانی کی کوئی وجہ تو ہوگی نا، بلا وجہ تو آدمی بیمار نہیں ہوتا، بلا وجہ آدمی پریشان نہیں ہوتا، بلا وجہ کوئی آدمی ذلیل نہیں ہوتا. ان سب کے اسباب ہیں. جیسے گرمی بلا وجہ نہیں ہوتی، اس کے بھی اسباب ہیں. سردی بلا وجہ نہیں ہوتی، اس کے اسباب ہیں. موسم بہار خود بخود نہیں آتا، اس کے بھی کچھ اسباب ہیں. برسات خود بخود نہیں ہوتی، اس کے بھی اللہ پاک نے کچھ اسباب فرمائے ہیں. ایسے ہماری مصیبتوں، پریشانیوں کے بھی یقیناً کچھ اسباب ہیں. ان اسباب میں سے بنیادی سبب ہمارے گناہ ہیں، وہ حضرت نے اس میں اس گروہ میں بیان کر. اس وجہ سے ہم سب کو بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان تمام احادیث کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہمارا یہ رذیلہ ٹھیک ہو گیا اور ہماری یہ کمزوری دور ہو گئی اور یہ بیماری ہماری اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو گئی، تو پھر دنیا میں بھی عافیت ہی عافیت، عزت ہی عزت، راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، چین ہی چین، آرام ہی آرام. مرنا بھی موجب راحت، مرنے کے بعد کی زندگی بھی باعث راحت، باعث عزت. اور پھر آخرت میں پھر انشاءاللہ تعالی جنت میں جانا نصیب ہوگا. جنت تو ہے ہی آرام و راحت کی جگہ، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کا ہم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اصل ہماری بیماری ہمارے گناہ ہے، تو پہلے یہ بات ذہن میں اٹھا لیں. اور گناہ سے سچی توبہ اس کا ہی ہے، اور سچی توبہ کے اندر اگر اس کا گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے تو اس میں تین شرطیں ہیں، اور اگر اس کا تعلق بندوں سے اس میں چار شرطیں ہیں. ان شرطوں کو پورا کریں گے تب سچی توبہ ہوگی، تب یہ گناہ صاف ہوگا اور اس کا وبال ختم ہوگا انشاءاللہ. اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. یہ نہیں کہ بغیر شرطوں خالی استغفر اللہ پڑھتے رہو اور سارے گناہ کرتے رہو، تو یہ الفاظ کی توبہ ہوگی. جیسے ایک بزرگ نے ایک اپنے مریض کو فرمایا کہ تم توبہ استغفار کی تسبیح پڑھا کرو، مجھے بہت اچھا. کچھ عرصے کے بعد پوچھا بھائی ہم نے تم کو ایک تصویر بتائی تھی توبہ کی اور استغفار کی, تم توبہ استغفار کرتے ہو؟ جی کرتا ہوں. استغفار مریضیں کیسے کرتے ہو؟ توبہ 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 توبہ. ہاں ارے یہ وہ تصویر, اس میں لفظ توبہ کی تصویر ہے. پھر حضرت نے اس کو بتایا بھائی توبہ استغفار کی تصویر کا مطلب ہوتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جیسے کہنا, یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اس کا نام ہے استغفار کی توبہ. استغفار کی توبہ کی تصویر اس کا نام ہے. جس نے کوئی نماز نہ پڑھے اور نماز کی تسبیح پڑھ لے, نماز 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 نماز. بھجے میں تو روزانہ 100 دفعہ نماز پڑھتا ہوں, روزانہ صبح شام ایک تسبیح نماز کی پڑھتا ہوں. اس لیے توبہ کی حقیقت سمجھ لینا ضروری ہے تاکہ جب بھی توبہ ہو ان شرائط کے مطابق, ان شرائط کے مطابق ہوگی تو فائدہ ہوگا, نہیں تو وہ لفظ توبہ ہوگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی ہو جائے جس کو گناہ کہتے ہیں تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ دل کے اندر آدمی اس گناہ سے شرمندہ اور نادم ہو. دل کے اندر آدمی کی ندامت آنی چاہیے کہ میں نے بہت برا کیا, میں نے بہت غلط کیا. دوسری شرط یہ ہے کہ فی الحال اس کو چھوڑ دے, جس کو توبہ کرتا ہے اس کو تو گناہ نہ کرے, ندامت کے ساتھ اس کو ترک کر دے. تیسری شرط یہ ہے کہ جس وقت توبہ کر رہا ہے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کرے. جب یہ تین شرطیں پوری ہوں گی تب اس کی توبہ صحیح معنی میں توبہ ہوگی اور اس کو توبۃ النصوح کہیں گے, اور وہ توبہ ایسی ہے کہ جس سے گناہ مٹ جانا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کرنے پر شرمندہ ہی نہیں ہے, یہ زبان سے تو کہہ رہا ہے میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی اور آئندہ نہیں کروں گا, میں دل میں پکا ارادہ ہے کرنا ہی کرنا ہے, تو وہ الفاظ کی توبہ ہے بس, کوئی توبہ کی تصویر ہے بس, صحیح توبہ نہیں ہے. ایک شاعر نے فارسی میں کہا ہے توبہ برلب سبھا برکم توبہ برلب دل پورا ذوق گنا. تصویر تو ہاتھ میں ہے, توبہ برلب توبہ توبہ زبان پر ہے, دل پورا ذوق گنا اور گناہ کے ذوق سے دل بھرا ہوا ہے. دل میں یہی کب ہم ہے تو کہتے ہیں شیطان کو بھی ایسی توبہ کے اوپر ہنسی آتی ہے, یعنی جب وہ ایسی توبہ کرتا ہے شیطان بھی خوش ہوتا ہے. کیوں خوش ہوتا ہے؟ کہ بھائی کر ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ کر لے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ تو حقیقی توبہ ہے ہی نہیں. اور شیطان جو روتا ہے وہ تو حقیقی توبہ پہ روتا ہے, سچی توبہ پر اس کو رونا آتا ہے کہ میری محنت بیکار ہے, اس دن تک میں نے گناہ کرایا آج اس نے سچی توبہ کر لی تو کہتا رہا میری محنت بھی کر لی, اس لیے پھر روتا ہے ہائے ہائے کرتا ہے. لہذا سچی توبہ کے لیے تین باتیں ضروری ہیں, گناہ کا جو نقصان اور وبال آ گیا ہے اس کے دور کرنے کے لیے سچی توبہ ضروری ہے, جس کے لیے تین باتیں ضروری ہیں. ایک تو اپنے دل میں شرمندہ اور نادم ہو کہ میں نے جو بھی گناہ کیے بہت غلط کیے, نہیں کرنے چاہیے. اور فی الحال ان کو چھوڑے بھی اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کرے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے توبہ کی شرطیں ہیں. جب تین شرطیں پائے جائیں گے تو بس بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جائے گا, چاہے کفر ہی کیوں نہ ہو, چاہے شرک ہی کیوں نہ ہو, چاہے شرابی کیوں نہ پی ہو, چاہے نشائی کیوں نہ کیا ہو, چاہے نماز کی قضا کرتی ہو, چاہے روزہ بھی چھوڑ دیا ہو. ان سب صورتوں میں آدمی گناہ ہوتا ہے, اور جب یہ تین باتیں جمع کر لے گا تو ان کا گناہ معاف ہو جائے گا. ہاں فرض و واجب ادا کرنے ہوں گے, جو نماز نہیں پڑھی وہ پڑھنی ہوگی, جو رکعت نہیں تھی وہ دینی پڑے گی. اور اگر گناہ کا تعلق بندے سے اور حقوق اور عبادت سے اس کی معصیت کا اور نافرمانی کا تعلق ہے, جیسے کسی نے ماں باپ کو ستایا, ان کو پریشان کیا, ان کو تکلیف دی, یا شوہر نے بیوی کی اوپر ظلم کیا, اس کو ستایا, پریشان کیا, تکلیف دی, یعنی بیوی نے شوہر کو ستایا, تکلیف دی, پریشان کیا, یا ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو مارا پیٹا اور اس کو ستایا, پریشان کیا, تکلیف دی, کسی کے پیسے کھا لیے, کسی کی بغیر پوچھے بغیر اجازت کے چیزیں استعمال کر لی, کسی کا موبائل چرا لیا, کسی کے پیسے چھین لیے, کسی کا کھانا اس کی اجازت کے بغیر کھا لیا, کسی کی چیزیں بغیر پوچھے استعمال کر لی, کسی پہ تہمت لگا دی, کسی پہ الزام لگا دیا, کسی کو مارا, کسی کو پیٹا, کسی کو برا بھلا کہہ دیا, یہ ان گناہوں کا تعلق بندوں سے. یہ بھی سب گناہ کبیرہ ہیں اور ناجائز, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کلن کلن نافرمانیاں ہیں. تو یہاں توبہ کے مکمل ہونے کے لیے چار شرطیں. پہلی تو وہی تین شرطیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کے اندر ہیں. یہاں بھی آدمی اپنے دل میں شرمندہ اور نادم ہو کہ میں نے یہ زیادتی کی, میں نے یہ ظلم کیا, میں نے یہ کیا وہ کیا, بہت برا کیا, دل میں شرمندہ ہو, نادم ہو, اور فی الحال آدمی اس کو چھوڑ بھی دے اور دوبارہ نہ کرنے کا بندہ پکا ارادہ بھی کرے. چوتھا نمبر اور چوتھی شرط اس میں یہ ہے کہ جس بندے کو ستایا ہے اس سے معافی بھی مانگے یا اس کا حق ادا کرے. جب بندے سے معافی مانگ لے گا یا اس کا حق ادا کر دے گا تب اس کی توبہ مکمل ہوگی. اور اگر بندے سے تو معافی مانگے نہیں, اس کو تو حق ادا کیا نہیں, تو چاہے ہوا پہ اڑے اور چاہے پانی پہ چلے, اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے کوئی درجہ نہیں پڑ سکتا. اس لیے کہ اس کا اصل گناہ باقی ہے. اور آگے حدیث آ رہی ہے, اللہ بچائے اللہ بچائے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا, بھائی مرنے سے پہلے پہلے ہی تم نے جس کا بھی حق مارا ہے, کسی کو ستایا ہے, کسی کو ظلم کیا ہے, تو ہی معافی طلبی کر لو, ورنہ آخرت میں تو نیکیوں کے ذریعے بدلہ دلوایا جائے. تم نے جس جس حق مارا ہوگا, ظالم نے جتنا کسی مظلوم پر ظلم کیا ہوگا, اس کے ظلم کے بقدر اللہ تعالیٰ ظالم کے نیکیاں مظلوم کو دلوا دیں گے, حساب برابر کر دیں گے. اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گے تو پھر بھی حساب ہوگا. پھر حساب اس طرح ہوگا کہ جتنا ظالم نے مظلوم پر ظلم کیا تھا اس کے ظلم کے بقدر مظلوم کے گناہ ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں. قیامت میں روپے پیسے تو ہوں گے نہیں, وہاں تو وہاں کا سکہ تو نیکی ہیں, نیکیوں کے ذریعے سب حساب کتاب کیا جائے گا اور بدلہ دلوایا جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے آدمی دنیا ہی میں جس جس کا حق مارا ہے, جس جس کو ستایا ہے, جس جس کو پریشان کیا ہے, جس جس کو ظلم کیا ہے, جس جس کے پیسے کھائے ہیں, جس جس کی بے عزتی کی ہے, بھائی اپنی ٹوپی اس کے پیروں میں رکھ دے اور معافی مانگ لے، یہ بالکل ہلکا سودا ہے، یہ بالکل آسان ہے آخرت کے حساب کے مقابلے. یہاں آدمی معافی مانگ لے تو کوئی آدمی کی اس میں بے عزتی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اسی کے اندر اس کی عزت ہے، کیونکہ یہ آخرت میں اس کی عزت کا کامیابی کا ذریعہ ہے. اور نہیں تو یہاں تو اس نے اپنے گردن اکڑ لی اور گردن اونچی کر لی اور مونچھ کو تاؤ دے لیا، اور کہا میں کیسے اس سے معافی مانگ سکتا ہوں، تو یہاں کی بڑائی تو چند دن کی ہے. اور آخرت میں جب پکڑا جائے گا تو پھر سب چھٹی کا دودھ یاد آ جائے. لہذا ہماری اصل بیماری ہمارے گناہ، اور اس کا علاج سچی توبہ اور دل سے استغفار. اس کو سامنے رکھ کر اب سنو گناہوں کا وبال. بعض گناہوں کا وبال تو مشترک ہے اور بعض گناہوں کا وبال اور عذاب خاص ہے. دونوں قسم کے نقصانات حضرت نے بیان فرمائے. پہلے حدیث میں حضرت نے عام نقصان بیان فرمایا. عام نقصان کا مطلب ہے کہ ہر گناہ سے وہ نقصان تو ہوتا ہی ہوتا ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جان کر کرے یا بھول کر کرے، علانیہ کرے یا چھپ کر کرے، ہر قسم کے گناہ کے اندر یہ سزا ضرور ہوتی ہے، اللہ بچا. حدیث شریف سنیے، اس کا عنوان ہے گناہ کا سیاہ دھبا. گناہ کا سیاہ دھبا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. پھر اگر توبہ استغفار کر لی تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ میں زیادتی کی تو وہ سیاہ دھبا اور زیادہ ہو جاتا ہے. سو یہی وہ رنگ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے، اللہ بلغانا لقلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز ایسا نہیں جیسا کہ وہ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا. یہ حدیث دراصل تفسیر و تشریح ہے قرآن شریف کی اس آیت کی، جس کا ابھی میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا. سورہ متففین میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کافروں کے بارے میں، کلا بلوانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز یہ بات نہیں ہے جیسا کہ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. اس زنگ لگنے کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے، آخرت کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، قبر کے عذاب ثواب کو نہیں مانتے، جنت جہنم پر ایمان نہیں لاتے. یہ اس کا نقصان ہے اور یہ اس کی سزا ہے اور اس کا یہ وبال ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر دنیا میں زنگ لوہے کے اندر لگتا ہے، اور اگر اسے صاف نہ کیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ لوہے کو کھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ کھاتے کھاتے لوہے کو ختم کر دیتا ہے. آدم کے لوہا کتنا سخت چیز، سخت دھات کا نام ہے، سونے سے بھی وہ سخت ہے، چاندی سے بھی وہ سخت ہے، تانبے سے بھی وہ سخت ہے، پیتل سے بھی وہ سخت ہے. سو سو منزلہ عمارتیں لوہے کی وجہ سے کھڑی ہیں، بڑے بڑے جہاز لوہے کی وجہ سے اڑ رہے ہیں، بڑے بڑے جہاز پانی کے اندر لوہے کی وجہ سے چل رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی ٹرینیں لوہے کی وجہ سے زمین پر دوڑ رہی ہیں، چھوٹی بڑی گاڑیاں سب لوہے کی وجہ سے چل رہی ہیں، یہ تو پلاسٹک کی تھوڑی ہی ساری. لوہا اللہ پاک نے کتنا مضبوط پیدا فرمایا ہے، جتنے بھی ہتھیار ہیں سب میں لوہے کا استعمال ہے. کہتے ہیں لوگ کوئی لوہے کا دروازہ بنوا لو بس جان چھوڑ جائے گی، لکڑی کی بنواؤ تو آئے دن دیمک، اور کبھی یہ کبھی وہ لوہے کا دروازہ بنوا لو بھائی بس بے فکر ہو جاؤ، مگر اس میں بھی زنگ لگ جاتا ہے. اگر زنگ چھڑا لیا جائے تو لوہا بچ جاتا ہے، نہ چھڑاؤ تو وہی زنگ آہستہ آہستہ دیمک کی طرح، جیسے دیمک لکڑی کھا کے ختم کر دیتی ہے، زنگ لوہے کو کھا کے ختم کر دیتی ہے. بس ایسے ہی دلوں کے اندر بھی زنگ لگتا ہے، اور زنگ میں کیا ہوتا ہے، ایک دھبا لگتا ہے، پھر نیاز باریک سے لگتا ہے، پھر وہ پھیلتے 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 بڑا ہو جاتا ہے، بڑے ہوتے ہوتے وہ سارے لوہے کو ختم کر دیتا ہے. ایسے ہمارے دل میں بھی زنگ لگتا ہے، اور یہ زنگ لگتا ہے گناہوں کی وجہ سے، جیسے لوہے میں زنگ لگتا ہے پانی کی وجہ سے اور نمی کی وجہ سے. لوہے کا زنگ نمی اور پانی سے لگتا ہے، باطن کا زنگ اور ہمارے دل کا زنگ گناہوں کی وجہ سے لگتا ہے. اگر گناہ کا زنگ لگتے ہی اگر توبہ کر لی جائے تو وہ زنگ صاف ہو جاتا ہے، اور جیسے زنگ صاف ہو جاتا ہے تو لوہا محفوظ ہو جاتا ہے، ایسے اگر سچی توبہ کر لی جائے، سو دل سے استغفار کر لی جائے تو پھر دل بھی صاف ہو جاتا ہے. تو ہمارا دل جو ہے یہ بالکل شیشے کی طرح صاف شفاف ہے، جس طرح نے ہمارا دل بنایا باطن میں. ایک تو جسمانی دل ہے اس کی بات نہیں ہو رہی بھائی، وہ تو دھڑکتا رہتا ہے ہر وقت، وہ بند تو آج میں ختم. ایک روحانی اور مانوی دل بھی ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ ہے. اس مانوی دل کی بات ہو رہی ہے یا روح کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے جسم کے اندر ہے، وہ آئینے کی طرح صاف شفاف ہے. آئینے کی طرح صاف شفاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حق بات کے پہچاننے کی بھی صلاحیت ہے، ناحق کے پہچاننے کی بھی صلاحیت ہے، اس میں نیکی کے سمجھنے کی بھی صلاحیت ہے، بدی کے سمجھنے کی بھی صلاحیت ہے، اچھے کاموں کا بھی اس کے اندر کرنے کی استعداد موجود ہے، گناہوں سے بچنے کی بھی استعداد اس کے اندر موجود ہے، اچھی باتوں کی طرف اس کے اندر جھکاؤ پایا جاتا ہے، بری باتوں سے اس کے اندر نفرت پائی جاتی ہے. اور یہ ہر انسان میں فطری ہے. حدیث میں آتا کل مولانا یولد الفطرہ، ہر بچہ فطرت کے مطابق پیدا کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر جیسا اس کو ماحول ملتا ہے ویسے ہی وہ ہو جاتا ہے. یعنی فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ایمان لانے کی، اسلام قبول کرنے کی، نیک بننے کی، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا فرمائی ہے. پھر اگر ایسی ماحول مل گیا تو بس پھر وہ اللہ کا ولی اور پاسبان بن جاتا ہے. اور خدا خواستہ یہود و نصارہ والا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا ماحول مل گیا تو پھر وہ اسی ماحول میں رنگ کر ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو دل جو ہے انسان کے اللہ پاک نے ایسا بنایا کہ یہ اچھی بات کو اچھی سمجھ سکتا ہے، حق بات کو مان سکتا ہے، غلط بات کو غلط سمجھ سکتا ہے اور اسے بچ سکتا ہے. یہ فطری صلاحیت اللہ پاک نے ہر انسان میں پیدا فرمائی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. اور جو اس صلاحیت کو بگاڑ لیتا ہے اسے کہتے ہیں زنگ لگنا. پھر اگر زیادہ بگاڑ لیے تو پھر اللہ بتائے ایمان بھی نہیں لاتا، پھر ہمیشہ کے لیے وہ کافر و مشرک ہو جاتا ہے. اس نے اس کے دل کو اتنا زبردست زنگ لگ گیا کہ اب اس میں کوئی چمک اور کوئی روشنی باقی نہ رہی، سارا کا سارا دل کالا ہو گیا. جب دل سارا کا سارا کالا ہو جاتا ہے پھر اس میں حق ماننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، مرید ہو جاتا ہے، زندیق ہو جاتا ہے، دہریہ ہو جاتا ہے. کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی کچھ، کوئی کچھ ہے، سارے کافر. تو یہ جو وہ ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مان رہے، حضور کو بھی نہیں مان رہے، آخرت کو بھی نہیں مان رہے، جنت حساب کتاب کو بھی نہیں مانتے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہیں مانتے، دراصل ان کا دل جو ہے اس کے اندر زنگ اتنا لگ گیا ہے، اتنا لگ گیا ہے کہ اب ان باتوں کو ماننے کی استعداد ہی ختم ہو گئی. یہ زنگ نہایت ہی زیادہ اور حد سے زیادہ ہے، یہ زنگ جو دل کے اوپر لگ جاتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں کافر، اس کی وجہ اور کوئی نہیں ہے، بس یہ ہے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا. پھر آگے اس کا وبال ذکر فرمایا، ہرگز نہیں، کل وہ اپنے پروردگار کی زیارت سے بھی محروم ہوں گے. اللہ یعنی سارے انسانوں بالخصوص مسلمانوں کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی زیارت. دنیا میں تو امتحان ہو رہا ہے، یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کی زیارت سے ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے کہ ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے زیارت نہیں کر سکتے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو اور جنت میں کافر جائیں گے، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت سے معلوم ہوں گے. اور زیارت سے بھی معلوم ہوں گے، یہ خود ایک بہت بڑا عذاب ہوگا اللہ کا، اور یہ کفر کی وجہ سے ہوگا. دوسرا ہے کہ ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے. یہ دوسرا عذاب اور وبال ہوگا کہ کفر کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہیں گے. علیہ تو ان کے کافروں کے دلوں پر ایسا زبردست زنگ لگ گیا ہے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، کہ جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی نہیں ہوگی، دوزخ میں بھی جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. یہ نقصان اور سزا ہے اور عذاب ہے اور وبال ہے اس زنگ کی وجہ سے جو کفر کی بنا پر ان کے دلوں کو لگ گیا ہے. اتنا بڑا نقصان ان کا ہو گیا. اور دوسرا درجہ زنگ لگنے کا یہ ہے اور گناہوں کی وجہ سے کالا نقطہ لگنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آدمی صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، لیکن گناہ کرتا ہے، ظاہر کے بھی گناہ کرتا ہے، باطن کے بھی گناہ کرتا ہے، ہاتھ پیروں سے بھی گناہ کرتا ہے، دل سے بھی گناہ کرتا ہے، تو ہر گناہ سے ایک کالا نقطہ انسان کے دل میں لگتا ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے فوراً وہ نقطہ سل جاتا ہے، یعنی زنگ وہ سیاہ نقطہ لگنے کی وجہ سے اس کے اندر جو تھوڑی سی خرابی آئی تھی، اچھی باتیں قبول کرنے کی، نیک کی باتیں قبول کرنے کی، اور گناہ ہونے پر شرمندگی اور ندامت کی، اور دوسری چیزیں جو کمی آئی تھی وہ دور ہو جاتا ہے، پھر پہلے کی طرح اس کا دل صاف شفاف ہو جاتا ہے اور اس کے اندر پھر پہلے کی طرح اللہ تعالیٰ کی یاد، آخرت کی یاد، آخرت کی فکر جاری اور ساری ہو جاتی ہے. عارضی اور وقتی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن خدا نخواستہ وہ گناہ سے باز نہیں آتا، اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو یہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ زنگ بڑھتا چلا جاتا ہے. جب یہ زنگ بڑھتا ہے، سیاہ بڑھتا ہے، تو اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. وہ اثر ذرا سمجھنے کی، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دھیرے 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 آدمی کا دل جو ہے نا دین سے ہٹنے لگتا ہے، نیک کاموں کی طرف سے اس کے طبیعت کے اندر وحشت شروع ہو جاتی ہے. نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا، تصویر پڑھنے کو طبیعت نہیں چاہتی، تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہتا، گناہ کرنے کو بہت زیادہ دل کرنے لگتا ہے. چاہتا ہے اس میں موبائل پہ بس فلمیں دیکھتا رہا ہوں، گانے سنتا رہا ہوں، ڈانس دیکھتا رہا ہوں، اور جتنا دیکھتا اتنے زیادہ مزید اس کا دل چاہتا ہے کہ اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں. اور دوسری طرف ایک دم اس کے دل کے اندر یہ اثر اور نقصان بڑھنے لگتا ہے کہ پھر نیک کاموں سے اس کا دل ہٹنے لگ جاتا ہے، نیک لوگوں کے پاس جانے کو اس کی طبیعت نہیں چاہتی، نیک مجلس میں جانے کو طبیعت، زبردستی میں لے جاؤ تو راستے میں سے واپس تو میرا دل نہیں چاہ رہا، بھائی میں اتنے دل گھبرا رہی ہوں، ٹی وی پہ بیٹھا رہے گا گھنٹوں، پسائی سارا خالی کرے گا، وہ بیوی بیچاری طرف رہی ہے، اس کا کوئی حق حق نہیں ادا کر رہا، ساری رات اپنی خالی کر رہا ہے تو ٹی وی کے اوپر بیٹھے کر رہا ہے، یعنی حرام میں اس کا دل لگ رہا ہے اور حلال سے پرہیز کر رہا ہے. یہ ہے اس کا نقصان، یہ اندر سمجھو کیا ہی پڑ رہی ہے. ورنہ بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ گناہ تو ایسی چیز ہے کہ جیسے شفاف شیشے کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو صاف نظر آتی نہیں آتی، مکھی تو بہت دور کی چیز ہے، رائے کا دانا بھی ڈالو گے تو صاف نظر آئے گا. ایسے کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرے تو وہ صاف محسوس ہو جاتا ہے، گناہ صغیرہ کرے تو وہ صاف محسوس ہو جاتا ہے، اور حرام کام کرے تو صاف محسوس ہو جاتا ہے، مکروہ کا ارتکاب کرے تو وہ صاف محسوس ہو جاتا ہے، خلاف اولا کا بھی اثر محسوس ہوتا ہے، خلاف سنت کا بھی دل پہ اثر محسوس ہوتا ہے. وجہ کے دل صاف شفاف ہے، اس لیے اگر کوئی ذرا سے بھی گناہ ہوتا ہے تو فوراً دل اس کو محسوس کر لیتا ہے، اور جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اس کو احساس ہو جاتا ہے یہ میں نے کیا کیا، یہ غلط کیا، اور اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، اس کو دور کرو، اس کو دور کرنے کا راستہ توبہ استغفار. تو یہ ہے، اس میں آدمی فسق و فجور سے بھی انسان کا باطن کالا ہوتا ہے. لہذا ہم سب گناہوں کے مریض ہیں الا ماشاء اللہ. جب مریض ہیں تو بس بھائی ایک تو ہم کثرت سے توبہ استغفار کر کے اپنے قلب کو صاف کریں، اور صاف کر کے ہم اپنے آپ کو نیک کاموں میں، نیک لوگوں میں، نیک مجلسوں میں، نیک جماعتوں میں جوڑیں. جتنا ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو گناہوں سے دور رہیں گے، اور جتنا گناہوں سے دور رہیں گے تو اس کے وبال سے بھی اور اس کے نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے. ایک اور حدیث اسی سے متعلق وہ بھی میں عرض کر دوں. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، گناہوں سے دلوں میں ایک قسم کا زنگ لگ جاتا ہے، اس کی صفائی استغفار ہے. اور حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو تمہاری بیماری دوا نہ بتلا دوں؟ یعنی تمہاری بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے یہ نہ بتلاؤں؟ سن لو، تمہاری بیماری تمہارے گناہ ہے، اور تمہاری دوا استغفار. حضرت نے اس کے فائدے میں عجیب و غریب بات تحریر فرمائی. پہلے حضرت کے الفاظ پڑھ لیتا ہوں پھر انشاءاللہ. اسی کو تشریح کرنے کی کوشش کروں. فائدہ، جس طرح ظاہری بیماری سے دل پریشان ہو جاتا ہے اور کام میں دل نہیں لگتا، ایسی باطنی بیماری گناہوں کی بھی یہی تاثیر ہے کہ اس دل ہر وقت بیمار رہتا ہے، یعنی پریشان رہتا ہے. اس کا علاج یہی تجویز ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے معافی مانگی جائے اور استغفار کیا جائے. حضرت نے بڑی اہم بات یہاں بیان فرمائی ہے، کہنا چاہیے حکیمانہ بات بیان فرمائی. اگر حضرت کی حکیمانہ بات ہمارے سننا آ جائے تو انشاءاللہ ہماری مجال نہیں کہ ہم کسی گناہ کے پاس جائیں، اور اگر غلطی سے چلی بھی گئے تو انشاءاللہ توبہ استغفار میں دیر نہیں لگے گی. دیکھو، جسم بیماری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسم کی ایک روح کی، دونوں کے اثرات الگ الگ ہیں. لیکن ہیں ملتے جلتے، الگ الگ ہیں لیکن ہیں ملتے جلتے. جسمانی بیماری کا بھی ایک اثر یقیناً ہم محسوس کرتے ہیں، چاہے خدا نہ خواستہ کسی کو بخار ہو رہا ہو، اور چاہے دل کا اٹیک ہو رہا ہو، چاہے پیٹ میں درد ہو رہا ہو، چاہے گردے میں درد ہو رہا ہو، چاہے پستے میں درد ہو رہا ہو، لگ چاہے جسمانی کوئی سی بھی بیماری ہو، لیکن ہو جسمانی بیماری تو اس کا ایک اثر ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس سے طبیعت پریشان ہو جاتی ہے. اور تکلیف ذرا سی بھی برداشت سے باہر ہو جائے تو بس سکون ختم، آرام ختم، رات ختم، بھوک ختم، اور دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا ختم، دوستوں کے پاس آنا جانا ختم، خوشی ختم، پریشانی پریشان، پریشانی پریشان. یہ نہیں کوئی اس سے انکار کر سکتا، کوئی انکار کر سکتا خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو جائے. حالانکہ کینسر کی ہزاروں قسمیں، بات ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، تھوڑی کہ وہ کینسر کہتے تو وہ سب کو ہمیشہ کے لیے لا علاج ہو گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں، ماشاء اللہ ہم سب کو بچایا، جن کو ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم کو بھی چاہتے ہیں. لیکن جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو کینسر ہو گیا، وہ تو بےچارا بجا کر کے آج ہی مر جاتا، نہ اسے کھانے کا مزہ، نہ اس کے پینے کا مزہ، نہ اس کے سونے کا مزہ، نہ بیوی بچوں کا مزہ، نہ روپے پیسے کا مزہ، نہ مال و دولت کا مزہ، نہ سیر تفریح کا مزہ، نہ ملنے جلنے کا مزہ، سارے مزے اس کے بھی مٹی ہو جاتے ہیں. اور وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ جہاں بیٹھتا ہے بس وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، نا کہ وقت پہ بہت بڑی مزے. اور پھر ایک وبال ہمارے گناہوں کا یہ بھی کوئی تسلی دینے والے بھی، حالانکہ ایسے وقت میں تو تسلی دینے والے ہونے چاہیے، سب کو تسلی دینی چاہیے، بجائے تسلی دینے بس بھائی اب تو یہ گیا، بس بھائی اب تو یہ گیا، بھائی اب چھ مہینے کا مہمان ہے یہ دوست، وہ چھ مہینے اور بتا کر کے اسے بتا دے گے، چھ مہینے بھی جناب جو زندگی کے وہ بھی جناب اس کے عذاب بناتے ہیں. ایسی بیچارے کسی کا فالج ہو جائے تو اس کے کیا زندگی کیسی ہو جاتی ہے. غرض کے جسمانی بیماریوں کا یہ اثر بالکل واضح، بے غبار اور فطری اور طبیعی ہے. ہر آدمی ہم میں سے محسوس کرتا ہے کہ بیماری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، طبیعت پریشان ضرور ہو، اس لیے علاج بھی کرتا ہے آدمی، اس لیے دوا بھی کرتا ہے، اس لیے پرہیز بھی کرتا ہے، اس لیے احتیاط بھی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ تاکہ بیماری دور ہو جائے. اور اس کی وجہ سے جو طبیعت پریشان ہے، یہ پریشانی دور ہوگا دوبارہ میری طبیعت ہشر بشر ہو جائے. اس لیے جب بیماری دور ہو جاتی ہے تو آدمی غسل صحت کرتا ہے، اور خطرناک بیماری میں دعوت بھی شکرانے کی وہ کرتا ہے، اور خوشی مناتا ہے کہ بھائی اللہ کا شکر ہے میری بیماری بڑی زبردست تھی، اللہ کے فضل سے دور ہو گئی، اور بیماری ایسی لگی تھی کہ مجھے تو اس نے کھاٹ سے لگا دیا تھا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کھڑا ہو گیا. یہ ہے یا نہیں گناہ کا، یہ جسمانی بیماری کا اثر. بالکل اسی طریقے سے روحانی بیماری کا بھی ایک اثر ہے. روحانی بیماری ہمارے گناہ ہیں، صغیرہ ہوں یا کبیرہ، ان کا بھی ایک اثر ہے، اور ان کا اثر بھی جسمانی بیماری کے اثر کی طرح ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. کہ روحانی بیماری کے تعلق چونکہ روح سے ہے اور دل سے ہے جو باطن کے اندر ہے، لہذا اس میں آدمی کو آخرت سے وحشت ہو جائے، اور آخرت کی وحشت یہ ہے کہ آدمی نیک کام کرنا چھوڑے، اچھے کام کرنا ترک کرے، نیک بننے سے بچے، برے برے کام کرنے میں لگے، برائیوں میں مشغول ہو، تو اس کے نتیجے میں انسان کو روحانی اور طور پر پریشانی ہی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جتنی روح پرسکون ہوگی، جسم بھی اس کے تابع ہونے کی بنا پر یہ بھی پرسکون ہوگا، اور جتنی روح پریشان ہوگی، چاہے ظاہر میں کتنے ہی اسباب راحت ہوں اور کیسی ہی مال و دولت ہو، تو باوجود تمام اسباب راحت کے اس کو راحت کا نام و نشان نصیب نہ ہوگا، کیونکہ اس کی روح بیمار ہے، اور جسم کے مقابلے روح زیادہ اعلیٰ ہے، زیادہ ارفع ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ وبال بھی ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے رات دن گناہ ہوتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں نیک کاموں کی طرف شوق نہیں ہوتا، رغبت نہیں ہوتی، دلچسپی نہیں ہوتی، اور ہوتی تو بس اتنی سی ہوتی ہے کہ بس تھوڑا سا ظاہر اپنا دیندار بنا لیا، لیکن باطن کی طرف توجہ دینے والے ہزاروں لاکھوں میں کوئی کوئی، کیونکہ باطن جو ہمارا ہے اس کے اندر بھی بہت سارے گناہ کبیرہ ہیں جن کا تعلق ہمارے باطن سے، اور بہت سارے فرائض ہیں جن کا تعلق ہمارے دل سے، ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ جب توجہ نہیں ہے تو روح بیمار، اور جب روح بیمار تو پھر جناب روح ہماری بے سکونی کا شکار رہے گی۔ بے سکونی کے شکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آخرت کی فکر نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت کا جذبہ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو بہت ہی کم ہوگا۔ یہ علامت ہے انسان کے باطن کے پریشان ہونے کی، اور اس سے پھر انسان کا جسمانی طور پر بھی آدمی کو سکون نہیں ہوتا۔ اور جب انسان کی روح مطمئن ہوتی ہے، باطن انسان کا فرما بردار ہوتا ہے، تابع دار ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد بھری ہوئی رہتی ہے، اور وہ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا تابع دار رہتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں بھی عزت، آخرت میں عزت، یہاں بھی حیات طیبہ، آخرت میں بھی راحت ہی راحت، سکون ہی سکون، آرام ہی آرام، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اس پر کیسے سناؤں میں آؤں؟ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا واقعہ ہے کہ 32 سال تک کسی جسمانی بیماری میں بستر پہ لیٹے رہے، لیٹے لیٹے کھانا، لیٹے لیٹے سجدہ، لیٹے لیٹے نماز۔ اب یہ معمولی تکلیف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ لوگ ان کی عادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، یہ کہتے تھے حضرت آپ کا چہرہ دیکھیں تو ہم اپنی صحت کو بھول جائیں، آپ کا چہرہ ایسا صحت مند اور دمکتا ہوا کہ جیسے ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، لیکن حضرت آپ کی تکلیف سنیں تو کلیجے منہ کو آ جائے، اور خدا کسی دشمن کو بھی ایسی تکلیف نہ دے۔ تو یہ حضرت آپ کے چہرے کی بشاشت اور مسکراہٹ اور صحت مندی کا راز کیا ہے؟ اس سے کیا راز ہے؟ نہ آپ کی بیماری کو دیکھے تو آدمی کے چہرے پر ذرہ برابر بھی کوئی صحت کا اثر نہ ہو۔ فرمایا تھا جب یہ بیماری مجھے لائق ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کر دیا کہ جو میرے مولا کو منظور ہو مجھے منظور، میں نے صبر کر لیا، وہ میرا صبر قبول ہو گیا۔ اب صورت حال یہ ہے کہ روزانہ صبح شام ملائکہ میری عیادت کے لیے آتے، شام کو فرشتے آتے ہیں، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے، تو ان کا یہ حال پوچھنا ایسا پر سرور ہے اور پر راحت ہے کہ اس کی لذت میں ساری رات گزر جاتی ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا میں نے کیا تکلیف، اور جب صبح ہوتے پھر وہ آ جاتے ہیں اور مجھ سے میری طبیعت پوچھتے ہیں کہ آپ کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے. بس ان کے یہ حال پوچھنا ایسا مزیدار ہے کہ جس پر ہزاروں تکلیفیں قربان. تو بس وہ جب صبح پوچھ کے جاتے ہیں شام تک مجھے اسی کی لذت میں شام ہو جاتی. یہ ساری بشاشت ان کی عیادت کی برکت سے. جب ان کی روح تابع دار تھی نا، ان کی روح فرما بردار تھی، ان کا دل جو تھا وہ مصفہ و مجلہ تھا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا تھا، تابع داری سے آراستہ تھا. تو جناب جسمانی تکلیف بھی اس کے سامنے کچھ نہیں. تو بھائی گناہوں سے اگر ہم بچیں گے تو اس سے ہمارا باطن صاف ہوگا اور وہ چمکے گا. جب وہ چمکے گا تو دل کے اندر سکون آئے گا، اور جب سکون آئے گا تو پھر دنیا کی زندگی میں بھی سکون ہوگا اور یہ جسم میں بھی آرام و سکون ہوگا. جسمانی تکلیف پھر بھی ہوگی لیکن وہ قابل برداشت ہوگی، اور وہ شیر کا مزاج ہوگا سینکڑوں کا میں زمانہ ساز کو ایک طرح کا میں کلینا ساز کو. وہ آزاد فوراً غم دو جہاں سے، وہ آزاد فوراً غم دو جہاں سے، پھر آزاد رہے غم اگر ہاتھ. تو یہ غم تو لفظوں میں غم ہے، ورنہ تو ہزاروں غم اس میں قربان. یہ تو راحت ہی راحت ہے، عین راحت ہے. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہ دل کی حضرت، یہی آرزو ہے. یہ تو جیسے جسمانی بیماریوں سے جسم پریشان ہوتا ہے، ایسی گناہ کرنے سے روح پریشان ہوتی ہے، دل پریشان ہوتا ہے. اور اس کو پریشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی طرف جھکتا ہے، نیکیوں کی طرف آدمی کا رجحان نہیں. جانتا ہوں کہ نماز کا، ذکر کا اور تلاوت کا یہ ثواب ہے، پر میری طبیعت ڈھل گیا. یہ اس گناہوں کی کرنے کی وجہ سے دل کو زنگ لگ گیا ہے اور دل کالا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے اب تسبیح پڑھنے کو طبیعت نہیں چاہتی، گناہ چھوڑنے کو طبیعت نہیں چاہتی، نیک کام کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، نیک لوگوں کے پاس جانے کو طبیعت نہیں چاہتی. ورنہ کا دل صاف ہو تو پھر وہ یہ اس شعر کا مصداق ہو، میری زندگی کا حاصل، میری زندگی اس کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زندگی کا سہارا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا. سبحان اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. واخر دعوانا بھائی محمد بخش کا آپریشن ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عافیت سے اس میں کامیابی عطا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدي، انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور گناہوں کی وجہ سے جو ہمارا باطن کالا ہو گیا ہے اور گناہوں کی سیاہی ہمارے دلوں پر یا اللہ لگ گئی ہے، اپنی رحمت سے اس کو دور فرما. یا اللہ اس کو دور فرما، ہمیں ہمارے قلب کو مصفہ مجلہ فرما، آئینے کی طرح صاف و شفاف فرما، اور اس کو صاف و شفاف رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے رحم سے، اپنے فضل سے، اپنے نیک بندوں سے ہم کو مخلصانہ اور سچی محبت عطا فرما، ان کی ہمراہی عطا فرما، ہمارے باطن کو یا اللہ گناہوں سے پاک فرما، گناہوں کا میل کچیل بھی دور فرما. یا اللہ جو زنگ ہمارے دلوں پر لگ گیا ہے گناہوں کی وجہ سے، اپنی رحمت سے اس زنگ کو دور فرما، ہمارے قلب کی تمام صلاحیتیں بحال فرما، اور اپنی محبت ہمارے دل میں پیوست فرما، اپنے ماسوا کی محبتوں کو ہمارے دل میں اپنے ماسوا کی محبتوں کو ہمارے دل میں مغلوب فرما اور اپنی محبت کو غالب فرما. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما اور اپنی زیارت سے مالا مال فرمانا. یا اللہ جنت میں اپنی زیارت سے مالا مال فرمانا، جنت میں اپنے رحمت سے بغیر حساب کے داخل فرمانا اور اپنی زیارت سے مالا مال فرمانا. ہمیں اپنی زیارت سے محروم نہ فرمانا، اپنی زیارت سے محروم نہ فرمانا. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمانا، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہماری ساری جسمانی بیماریاں بھی دور فرما اور روحانی بیماریاں بھی دور فرما. اپنے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی صحت عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. جتنے احباب نے، خواتین و حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے، اور جہاں جہاں جو جو حضرات یہ بیان سن رہے ہیں، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ہماری بھی اور ان کی بھی ساری نیک مرادیں پوری فرما، ہماری ساری حاجتیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین.